السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شمس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ترجمہ دیکھ لیجیے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھیک کیا، پھر القا کیا اسے اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے نفس کو دبا دیا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دے، اور رات کی جبکہ وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور جان کی یعنی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا، پھر اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی. کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو سنوار لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک آلود کر رکھا. سورہ شمس مکی سورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور کسی بھی چیز کی قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نے والفجر میں بھی پڑھا تھا، وہاں پر بھی وقت کی کھائی گئی ہے قسم. یہاں پر یعنی پورے 24 گھنٹے میں، یعنی جو دن اور رات کا وقت ہے، یعنی پورشن آف ٹائم کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، جس کی قسم کھائی گئی ہے. انشاءاللہ وقت کے بارے میں تو ہم سورۃ العصر میں زیادہ ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے، ابھی مختصرا سنتے چلیں یا اس کو جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ عربوں کا اسلوب تھا بات کرنے کا، کہ ان کو جب کوئی اہم بات کرنا ہوتی تو وہ قسم کھاتے تھے. تو یہ تو یہاں پر لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ان کو چونکانا تھا، یا الرٹ کرنا تھا، یا بات کی اہمیت کو واضح کرنا تھا. اور قسم جب کھائی جاتی ہے تو لازماً اس کے آگے کوئی اہم بات بتانی مقصود ہوتی ہے. تو یہاں پر سورج اور چاشت کی قسم کھائی گئی ہے. ایک تو سورج جب نکلتا ہے، شمس ہم عربی زبان میں شمس کہتے ہیں، اور اردو میں بھی شمس کہا جاتا ہے، سورج بھی کہتے ہیں. دوحاہا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دوحا دھوپ کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ وقت ہوتا ہے جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلنے کو تھوڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے، 1-1.5 گھنٹہ جب ہو جاتا ہے سمجھے تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو یہاں پر دھوپ کی قسم کھائی گئی ہے. اور اس کے بعد چاند کی، اور تلاہا بمانے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، یعنی مہینے کے جو دن ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے. تو چاشت کا وقت بھی، یعنی جو دوحا ہے، سورج خاصا جب بلند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی زمین والوں کو ملنا شروع ہوتی ہے، یا اس کی گرمی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد چاند کا آیا، اور جبکہ یعنی دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. پھر جب رات آتی ہے تو ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، جس کو ہم دودھیا روشنی کہتے ہیں، یعنی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور سورج کا نشان بھی باقی نہیں رہتا، اور چاند کی روشنی دھیمی دھیمی روشنی آتی ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں قسم کھانے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، سورج کی ہو گئی، چاند کی ہو گئی، دن کی ہو گئی، رات کی ہوئی جب اس کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان کی ہو گئی کہ آسمان کو اللہ تعالی نے اتنا عظمت والا بنایا، زمین کی کہ زمین کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور اس کو جس نے بچھایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیسے اس کو بچھایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو درست بھی کر دیا, ٹھیک ٹھیک بھی کر دیا. نفس کو درست کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اور ایکچولی دیکھا جائے تو یہ تمام قسمیں جو کھائی گئی ہیں تو نفس کو یہاں پر ظاہر کرنے کے لیے ہی کہا جا رہا ہے. اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اگر دیکھا جائے تو یہ سورت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے. اس پر ہم جتنا ڈسکس کریں, اگر ہم صرف ابھی تین آیات ہی لے لیں اور تین آیات پر ہی ہمارا پورا گھنٹہ لگ سکتا ہے, لیکن ہم مختصراً چلتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم سورہ نبا میں ہم دن اور رات پر ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ. اور یہاں خاص طور سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ٹھیک ٹھیک کیا, سدھار دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا احسان بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے یعنی کان ناک آنکھ, یعنی انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بالکل نقصخ سے درست کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یعنی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے انسان, بلکہ جب انسان کو ہم دیکھتے ہیں کسی کے چہرے پر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں بعض لوگوں کے تو چہرے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت ہی ایسی میٹھی خوبصورت اور اٹریکٹیو بنائی ہے, پرکشش بنا دی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں, ہے نا. جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو چہرے کو ہی دیکھتے ہیں, پہلے چہرے پر ہی نظر پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے, بلکہ انسان کو بنایا, اس کو درست کیا, اس کو برابر ٹھیک ٹھاک کیا, یعنی متناسب جس طرح چاہا اس کی صورت گیری کر دی سبحان اللہ. اس قدر متناسب بنایا انسان کو کہ اس میں کوئی کمی کجی نہیں رکھی ہے. پھر نفس بنایا انسان کا, اور یہ نفس اتنا اہم ہے, اس کا ذکر ہم قرآن میں بار بار پڑھیں گے کہ نفس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے دیکھا جائے تو. اور یہ حقیقت ہے کہ نفس کے اقسام بھی ہیں, یعنی اور نفس دراصل ایکچولی دیکھا جائے تو جو دل کی باریکیاں ہیں, جو باریک نقطے ہیں, جو لطافت ہے, اس کو بھی آپ نفس کہہ سکتے ہیں, یعنی اس کی بہت ہی خوبصورت معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس کو پہلی بات تو کیا کیا کہ ایک تو انسان کو اس کے اعضاء درست کر دیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص طور سے انسان کا جو نفس جس کو دل یا ضمیر کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر انسان ہو یا حیوان ہو, سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے طور پر بہت ہی بالکل درست اور برابر پیدا کیا. اور ہم اگر عام اس کو معنی میں لیں کہ نفس, کیونکہ آگے آنے والی آیت اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اس کی قسم کو حق ثابت کرتی ہے, کیونکہ نفس دراصل انسان کا نفس انتہائی لطیف اور خفیف ہے, اس کو یعنی وہ منتقل ہوتا رہتا ہے, حرکت کرتا رہتا ہے, اس میں تبدیلی اور تغیر آتے رہتے ہیں, تاثرات ہے, ایک طرح کی مطلب سوچ ہے, کام اور کاج کرنے کی صلاحیتیں ہیں جس کو ہم انفعال کہہ سکتے ہیں. یعنی ہمارا نفس ہم کو ابھارتا بھی رہتا ہے, کبھی دباتا بھی رہتا ہے, ہمارا نفس ہم کو کسی کام کے لیے ہمارے اندر عزم پیدا کرتا ہے, غم ہے, غصہ ہے, ہم ہے, ارادہ ہے, قصد ہے, محبت ہے, نفرت ہے. اور اگر نفس نہ ہو تو بدن بالکل ایک طرح سے ایک سمجھے مٹی کا ڈھیلا ثابت ہوگا, یا ایک مٹی کا بودا سا وہ ثابت ہوگا, پہاڑ ثابت ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس حیثیت میں اس کو درست کرنا جو اس وقت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جو نفس بنایا ہے, تو نفس تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتا تو پھر تو وہ جانوروں جیسا بن جاتا, اور ابھی بھی آج انسان بنتے ہیں جانوروں جیسے یا جانوروں جیسی حرکت کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر اصل میں ساری چیزیں ودیت کر دی ہیں, کیونکہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, بہت ہی اہم آیت ہے سبحان اللہ. یعنی اس قدر خوبصورت ہے یہ سورہ کہ اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں بار بار, اس پر غور کرتے جائیں, تو نئے نئے ہم کو اس کے معنی, اس کی وسعت پتہ چلے گی. اور الحمدللہ قرآن کریم واقعی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور معجزہ ہے کہ وہ انسان کو غور و فکر پر مجبور کر دیتا ہے. جب ہم تدبر کرتے ہیں قرآن میں, غور و فکر کرتے ہیں, ہم کو اس کے نئے نئے اور بالکل اچھوتے معنی پتہ چلتے ہیں, اور انسان اس بات کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اس کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے نفس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اس میں ڈال دی ہے اس کی نیکی اور بدی. تو وہ نفس ہی ہما سواہا, اس کو درست کیا, اس کے اعضاء ایک تو برابر بنائے, اور نفس کو بھی پیدا کر کے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا, بلکہ اس کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی, اس کو کھلا چھوڑنے کی طاقت بھی رکھی. نیکی کا جذبہ بھی رکھ دیا، بدی کا جذبہ بھی رکھ دیا، خیر بھی رکھ دیا، شر بھی رکھ دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کون اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، کون اس میں آگے بڑھ سکتا ہے اپنے نفس کو مزید سنوارنے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں میں بھی چھوڑ دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور بدی بتا دی ہے، اب انسان کی فطرت پر ڈپینڈ ہے کہ وہ اس کو کیسے کر سکتا ہے. تو اس طرف آنے سے پہلے، یعنی جو نفس کی طرف آنے سے پہلے، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ کی قسم کھائی ہے. تو کیا بات ہے، سورج اور دھوپ کی قسم. اور یہ جو دعا کا لفظ ہے یہ بہت قابل غور ہے، اور ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ صلاۃ الدعا، جیسے کہ ایک حسن حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ وہیں بیٹھا رہا یہاں تک کہ چاشت کا وقت، یعنی دعا کا وقت ہو جائے، اور پھر نماز پڑھی، تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. اور یہ دو دفعہ مزید آپ نے فرمایا، سبحان اللہ. یہ حسن ہے اس کا درجہ حدیث کا. ایکچولی حسن حدیث بھی صحیح حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں معلوم کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نماز کی جو نماز چاشت کا وقت ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اوابین کا وقت تبھی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے. اور دیکھا جائے تو ہم اردو میں، ایکچولی دیکھا جائے تو چاشت فارسی کا لفظ ہے، لیکن ہم اردو میں بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہماری اردو میں بہت سارے فارسی کے لفظ آتے ہیں، اسی لیے اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں نا، کہ اس میں فارسی، عربی، سنسکرت اور بھی بہت سارے ہندی کے سارے زبانوں کے الفاظ اس میں مکس ہیں اصل میں، تو اس کو لشکری زبان کہتے ہیں. تو چاشت ایکچولی دیکھا جائے تو فارسی کا لفظ ہے، اور اس کے لیے جو عربک لفظ آتا ہے وہ دحا کا لفظ آتا ہے، الدحا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا وشمسی و دحاہا، اور آگے کا جو سورہ ہم پڑھیں گے والدحا واللیل اذا سجا. تو اس کا جو اصل وقت ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب بکری کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، یعنی اتنا تیز دھوپ ہو جائے، جو کہ ظہر سے کچھ گھنٹے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ایک دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے پہلے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو اشراق ہے یا چاشت ہے یا صلاۃ الدحا ہے یا پھر نماز اوابین ہے. ایکچولی اوابین ہمارے یہاں معلوم نہیں کیوں اس کو مغرب کے وقت پڑھا جاتا ہے، جبکہ مغرب کے بعد کوئی نماز ہے ہی نہیں. مغرب کی اذان ہوتے سے دو رکعت ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، لیکن اذان ہوتے ہی فوراً پڑھنی ہے دو رکعت. آپ نے تین دفعہ فرمایا، اور تیسری دفعہ یہ فرماتے کہ جس کا دل چاہے پڑھ لے، لیکن پہلے دو بار آپ نے تاکیدن فرمایا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہے. لیکن یہ جو اوابین ہے وہ صبح پڑھی جاتی ہے، صبح مطلب ان سینس جب سورج اچھی طرح نکل جاتا ہے. تو اگر آپ اس بات کو یاد رکھ لیں تو ہمیشہ آسانی رہے گی کہ سورج طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، وہ اشراق کہلائیں گے. تقریباً ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ بعد اگر ادا کیے جائیں تو چاشت یعنی صلاۃ الدحا کہلائیں گے. یعنی دو نفل نماز آپ پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، چار پڑھ لیں، چھ پڑھ لیں یا آٹھ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. اور اگر سورج نکلنے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ادا کیے جائیں تو نماز اوابین کہلائیں گے، جو ظہر سے 2 گھنٹے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ تمام صحیح احادیث ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ صبح جو چاشت کے یا صلاۃ الدحا کے 4 رکعت نماز ادا کر لے، یعنی 2-2 کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا وقت میں ہمارے برکت عطا فرمائے گا کہ ہمارے لیے دن بھر کے کام کاج کرنا آسان ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ صلاۃ الدحا کے بارے میں ہوا. اب یہ ساری چیزیں آنے کے بعد، ساری قسمیں کھانے کے بعد، کہ چاند کی اور دن کی، رات کی، جیسے کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رات جب آتی ہے تو وہ ڈھانپ لیتی ہے ہر چیز کو، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کر دیا یا ٹھیک کر دیا، یا ٹھیک کر کے بنا دیا، یا ٹھیک کر کے بنایا. تو اگر دیکھا جائے تو انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے یا فطرت پر پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیں بہت مشہور حدیث ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کل مولود علی فطرہ، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ انسان فطرتاً نیک یعنی توحید پرست پیدا ہوا ہے، اور نفس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام وہ ظاہری اور باطنی طاقتیں رکھ دی، قوت رکھ دی، جس سے کام لے کر وہ نیک اعمال بھی سر انجام دے سکے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ سواہا کا جو معنی اگر ہوگا یا اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ تو گناہگار پیدا ہوا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ کے ساتھ ہی پیدا ہوا انسان، اسی لیے انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کفارہ کا انہوں نے کانسیپٹ ہے نا، کہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ، ایک نئی چیز انہوں نے پیدا کی، کہ چونکہ انسان گناہگار پیدا ہوا ہے اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی طرف سے قربانی دینے کے لیے سولی پر چڑھ گئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نہ ہی انسان شر پسند پیدا ہوا ہے، جیسے کہ بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان فطرت نہیں شر پر پیدا ہوا، لہٰذا وہ شر کے کام کرتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اس کی فطرت ایسی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والی ہے۔ اب دیکھیں، اگر وہی جب نہیں بھی نازل ہوتی ہے، یہ نہیں ہوئی تھی کچھ عرصے تک کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تب بھی ایسے لوگ تھے دنیا میں موحد، اچھائی کو اچھائی سمجھنے والے، برائی کو برائی سمجھنے والے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہی کو نہیں بھی مانتے ہیں، جو نان مسلمس ہیں، لیکن ان کے نزدیک خیر اور شر کا کانسیپٹ ہے یا نہیں، آپ بتائیے۔ یعنی چوری کرنے کو برا ہی سمجھیں گے وہ لوگ، ڈاکہ ڈالنے کو برا سمجھیں گے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا ہی سمجھا جائے گا۔ کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے اچھائی کے معیار کچھ اور بنا لیے ہوں اور برائی کے معیار اچھے بنا لیے ہوں، ہے نا؟ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ اچھائی کو لوگ اچھائی کہتے ہیں اور برائی کو لوگ برائی کہتے ہیں، چاہے وہ خود بھی برائی میں انوالو ہو۔ جیسے کوئی بھی چور ہے، ایسا سمجھے، تو کبھی کوئی چور یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا یا چور بنے، ہے نا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس کے اندر کی فطرت اس کو کچوکے لگاتی ہے، اس کو ایک طرح سے بار بار اس اپنی سلیم فطرت کی طرف لاتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی سچائی رکھ دی ہے، ودیت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو، اس لیے وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بدخواہی نہیں چاہتے، یعنی بدخواہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی فطرت میں توحید ہے۔ شرک کرنے کو وہ برا ہی سمجھتا ہے، یا شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب سے وہ شرک لے کر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ شرک کرنا بعد میں سیکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت نیک واقع ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سواہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو برابر کر دیا، درست کر دیا، یعنی جو شر تھا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں یہ بات ڈال دی کہ شر شر ہے، وہ شر کو شر ہی سمجھے گا۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ انسان کے سمجھنے کے پیمانے بدل جائیں گے کہ اچھا وہ برائی کو اچھائی کہہ رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خود برائی کر رہا ہوگا وہ، لیکن وہ برائی کو برائی ہی سمجھ رہا ہوگا۔ تو یہ چیز، یعنی سواہا مطلب یعنی برابر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بتا دیا کہ کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے، ودیت کر دی گئی ہے۔ تو ونفسی وما سواہا، اور نفس کی قسم جس نے اس کو درست کیا اور برابر بھی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو برابر بھی کر دیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فألہمہا فجورہا وتقواہا، بہت اہم آیت ہے۔ الہام کرنا، یہ لفظ ہم اردو میں سنتے رہتے ہیں بار بار، الہام عربی سے ہی آیا ہے۔ الہام یہ لفظ قرآن میں بھی ہم کو ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے ہم کو، اور ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم الہمنی رشدی وقنی شرری نفسی، کہ اے اللہ تعالیٰ یعنی الہام کر دے میرے نفس کو رشد و ہدایت، یعنی سچائی راستی، رشد جس کو ہم کہتے ہیں، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ یعنی یہاں پر بھی نفس کا، رسول اکرم کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد کی دعا مانگی ہے، یہ الہام کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نفس کو الہام کر دے اچھائی اور راستی کی طرف، درست راستے کی طرف، اور میرے نفس کے شر سے بچا، کیونکہ نفس انسان کو شر کی جانب بھی لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ دعا ہم کو یاد رکھنی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الہام، دیکھا جائے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور الہام اور وحی کا فرق بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ الہام کے معنی وہ بات ہے جو اللہ تعالی یا ملائے اعلی کی جانب سے بغیر کسی کوئی کنیکشن کے، بغیر کسی واسطے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بات، اور اس کے معنی سمجھ اور بصیرت عطا کرنا بھی ہوتے ہیں یا توفیق دینا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ الہام شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور کیسے پہچانیں گے کہ الہام اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے؟ تو اگر آپ کو آپ کا نفس کوئی شر کی طرف ابھار رہا ہے اور لے جا رہا ہے، یا کسی کے نقصان کرنے پر ابھار رہا ہے، یا کوئی غلط کام اور برائی کی طرف ابھار رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ شیطان کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی اچھائی کی طرف آپ کا رجحان ہو رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ تو جو بھی شریعت کے خلاف جو دل میں خیالات آئیں گے وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے، جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ اور وحی اور الہام کا جو فرق ہے، بنیادی فرق، کہ الہام عقل والے لوگوں پر ہوتا ہے جو عقل رکھتے ہیں، جبکہ وحی عام ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے مکھی پر بھی وحی کی ہے نا، کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی۔ تو بہرحال وحی کسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے، جبکہ وحی میں اس سے زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الہام کی تین صورتیں علماء کرام بتاتے ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جس کو ہم فطری وحی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے جوڑے کو پیدا ہوتے ہی اس میں اس کو اڑنا سکھا دیا، یا مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھا دیا، جیسے ہی مچھلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں خود تیرنا سیکھ لیتے ہیں، شہد کی مکھی کو چھتا بنانا سکھا دیا، کتنا حیرت انگیز گھر بناتی ہے وہ، انسان کے بچے کو دودھ پینا سکھا دیا، کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کس نے اس کو سکھایا کہ وہ ماں کا دودھ پیے اور اس کو یعنی سک کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو بھلا اتنے چھوٹے سے بچے کو کیسی باتیں سکھائی جا سکتی تھیں، ہے نا؟ تو اسی لیے یہ جو ہے فطری ہے، یعنی جو بیسک چیزیں جو رکھ دی گئی انسان کے اندر۔ دوسری الہام کی جو صورت ہے یا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کا یا کسی خیال کا ایک دم سے سوجھ جانا یا دل میں آ جانا، جو انسان کی خود کی ذہنی اس کی فراست یا اس کی ذہنی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے جتنے ایجادات ہوئے ہیں، نئے نئے سائنس کے ایجادات ہیں، جو بھی ایجادات ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں۔ تو اچانک کسی خیال کا آ جانا دل میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے الہام کی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے، یعنی مورلز۔ اور یہاں یہی بات مراد ہے کہ انہیں ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز رکھ دی ہے، الہام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ انسان کو ضرور پتہ چل جائے گا، اس کا نفس اس کو کچوکے لگائے گا، اس کا نفس اس کو بتائے گا۔ تو انسان کا جو ضمیر ہے، انسان کو ہر وقت وارن کرتا رہتا ہے، متنبہ کرتا رہتا ہے، ڈراتا رہتا ہے، یا اس کو کچوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان یعنی برا کام کرنے کی وجہ سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے اور واپس پلٹ آتا ہے۔ اور یہی ضمیر اصل میں مطلوب ہے، جو کہ زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہمارا نفس ہم کو برے کام پر ملامت کرنے لگے، ہم کو ندامت محسوس ہو، ہم کو شرمندگی ہو، اور کسی کو بتانے پر ہم کو شرم آ رہی ہو، تو سمجھ جائیے کہ الحمدللہ ہمارا نفس، ہمارا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو الہام کیا تھا ہمارے نفس کو، اس کی بدی اور اچھائی، تو ہمارا نفس کم از کم ڈفرینشیٹ تو کر رہا ہے کہ اچھا برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ سوچ رکھنا کہ بھلائی کر کے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو سمجھے کہ الحمدللہ نیکی کا جذبہ باقی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک اصول ہے، ایک حقیقت ہے، جو کہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک چلتا آ رہا ہے، جس کی بنا پر آج انسانی معاشرہ قائم اور دائم ہے۔ یعنی ہمیشہ ہر معاشرے میں، ہر دور میں ایسے خیر پسند لوگ رہے ہیں جن کے نفس نے ان کو خیر کی طرف ابھارا، اور ہمیشہ معاشرہ ایسا نہیں ہوا کہ پورا کا پورا معاشرہ خیر پر مبنی ہو یا پورا کا پورا معاشرہ شر پر مبنی ہو، بلکہ ہمیشہ سے یہ جدوجہد جاری ہے شیطان کی اور انسان کی، کہ شیطان شر کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور انسان اپنے نفس کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں الہام کر دیا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز اس کو سکھا دی ہے، تو وہ ہمیشہ خیر کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی نفس اس کا شیطان کی طرف مائل ہو کر پھر شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر جیسے ہی ہم کو احساس ہو کہ ہم نے برا کام کیے ہیں اور ہم توبہ کر کے پلٹ آئے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر انسان کو الہام کر دی گئی ہے اس کی نیکی اور اس کی بدی. محمد بن کعب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے خیر کا الہام کر دیتا ہے اور اس کو یعنی اسی طرح کے نیک اعمال کی توفیق بخشی جاتی ہے. اور جب اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس کے اندر وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے یا اس کو مطلب اس شر کی طرف جانے کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس پر عمل کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر شر کی طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کا دل کس طرف مائل تھا, شر کی طرف جانے کے لیے مائل تھا یا خیر کی طرف جانے کے لیے مائل تھا. جس کا دل ہی شر کی طرف مائل ہو, جس کی خواہشات ہی برائی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہوں, جس کو اٹریکشن ہی برائی میں ہو, برے کاموں میں ہو اور برائیوں میں ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے بھی کھول دیتا ہے, آسان ہوتے ہیں اس کے لیے وہ راستے بھی اور پھر وہ اس پر چلنا بھی شروع کر دیتا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر نیکی اور خیر کی تمنا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے راستے بھی کھولتے چلا جاتا ہے. الحمدللہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی اس کو توفیق ملتی چلی جاتی ہے اور اس طرح انسان نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے واقعی میں. تو اب ہم کو مجھے اور آپ کو غور کرتے رہنا ہے کہ میرا دل کس طرف زیادہ راغب ہوتا ہے, میرا دل یا میرا رجحان کس طرف زیادہ ہے, کس طرف میں زیادہ مائل ہوتی ہوں. کیونکہ یہ الہام کر دیا گیا ہے آلریڈی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کو دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا, کہ جب ہم قد افلح من زکاہا پڑھیں گے نا تو اس کے لیے ہم کو یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے یا ہمیں یہ دعا اپنے لیے روز کا معمول بنا لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے ہم کو کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کا تقوی عطا کر اور تو ہی سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے, اس کا تزکیہ فرما, اور تو ہی بہترین ولی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو توفیق عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے نیکی اور بدی دونوں بھی, اور اصل انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت سلیم ہے, توحید پر مبنی ہے, خیر کی طرف جانے والی ہے, لہٰذا وہ خیر کی طرف کھینچے گی, اس کو وہ لے آئے گی خیر کی طرف. تو یہ انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہیں باتیں اور اس کو الہام کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ابھی سے شروع سے لے کر آیت یہاں تک جو قسم کھائی گئی تھی, یعنی شروع سے لے کر آیت نمبر 8 تک جتنی بھی اشیاء کی قسم کھائی گئی ہے وہ اس حقیقت پر کھائی گئی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو کفر اور شرک سے یا خراب اعمال سے, برے اعمال سے, عقائد سے, برے اعمال سے, برے عقائد سے, یا گناہوں سے, فساد سے, یا اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا. تو اسی لیے کیا کہا گیا آگے آیت نمبر 9 میں کہ قد افلح من زکاہا, تحقیق وہ کامیاب ہو گیا, تحقیق وہ کامیاب ہوا یا یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا یا جس نے تزکیہ کیا. اور یہ جو تزکیے کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے اور جس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ تزکیہ ہے کیا. یعنی اتنی ساری چیزوں کی جو قسم کھائی گئی تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے, الہام کر دی ہے باتیں, اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا اس کو سکھا دیا ہے, یا اچھائی کی طرف راغب ہونا انسان کے نفس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے, تقوی بھی ہے انسان کے اندر اور برائی بھی ہے, فجور بھی ہے. فجور کا مطلب ہوتا ہے کہ نافرمانی, حدود کو کراس کرنا. جیسے فجر ہم نے جب پڑھا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا فجر کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے, پاؤ پھٹنا. تو جو بھی فا سے زیادہ تر جو لیٹرز آتے ہیں یا الفاظ آتے ہیں تو فا لیٹر سے جو الفاظ آتے ہیں وہ پھٹنے کے معنی میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر فجور رہا, اللہ تعالی نے انسان کے نفس کے اندر ڈال دی ہے یہ بات کہ کیا برائی ہے, نافرمانیاں کیا ہے, اللہ تعالی کے حدود کو پھلانگنا کیا ہے, فسق و فجور کیا ہے, اور تقوی بھی اللہ تعالی نے الہام کر دیا. تقوی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے, تقوی دیکھا جائے تو ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے. تو یہاں پر انسان کو یہ تمام صورتیں الہام کر دی گئیں، بتا دیا گیا. اب ہم اپنے نفس کی اصلاح کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی ایک تو اللہ تعالی نے نیکی اور بدی الہام کر دی، کیسے؟ نفس کے اندر ہی بات رکھ دی ہے، انسان کے نفس کے اندر ہی یہ بات چھپا دی گئی ہے کہ کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے، اس کی تمیز پیدا کر دی گئی ہے. اور اگر وہ خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو الہام بھی کر دیتا ہے نیکی کی طرف، اور نیکی کے راستے بھی کھول دیتا ہے. اس کو معلوم کروا دیا گیا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں، اور عذاب پانے والے لوگ یا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، اس کا نفس نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، وہ تقوی والے عمل کرتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ علم اور عمل کے ذریعے سے. یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے. نفس کی برائیوں کو اگر ہم اگنور کرتے رہیں تو یہ انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، اور یہ انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ جہالت پر اتر آتا ہے. یعنی جان بوجھ کر جہالت پر یا تو اتر آتا ہے، یا پھر اس کو علم ہوتا ہی نہیں کہ کیا اچھائی اور کیا برائی ہے. تو اگر ہم نے اپنے نفس کی برائیوں کو چھپا دیا اور اگنور کیا، تو پھر کیا کرے گا؟ نفس ہم پر حاوی ہو جائے گا، پھر وہ مزید ہم کو جہالت میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے گا. اسی سے ہمیں بچنا ضروری ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اب تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ڈبل پروسیس ہے تزکیہ، کہ اپنے اندر سے برائیوں کو باہر نکال کر پھینکنا اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا، اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالتے چلے جانا. تو آئیے ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو نفس کو سمجھ لیں، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ جس کو ہم میں کہتے ہیں، جب ہم گرامر پڑھتے تو ہم کو ضمیریں پڑھائی جاتی ہیں نا، تو میں، آپ، تم. تو یہ جو ہم میں کہتے تھے، میں کون ہے اصل میں؟ یہ ضمیر ہے، یہ ہماری اپنی جو نفس انسانی ہے، جان ہے. اور یہ جو میں ہے، اسی کو تو ہٹانا ہے نا ہم کو. میں جو ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا، ابلیس نے کیا کہا تھا، کہ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں. جب یہ میں آ جاتا ہے نا، اور جب میں آتا ہے، اور جب انسان اپنی ذات کی بڑائی چاہنے لگتا ہے، تو وہیں سے اس کی خرابی شروع ہوتی ہے، جیسے ابلیس کی شروع ہوئی تھی. کہ جب اس نے میں کا لفظ استعمال کیا کہ بس میں ہوں تو کوئی نہیں، میں سب سے سپیریئر، میں سب سے بہتر، میں سب سے اچھا، وہیں سے انسان کی برائی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس تنزل کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم کبھی بھی اپنی میں کو، اپنی انا کو نہ ابھاریں، بلکہ اس کو ہمیشہ دبائے رکھیں. تو تزکیہ، اس کا روٹ اگر ہم دیکھیں گے، یعنی زکی، جو اپنے نام ہمارے یہاں پر اردو میں رکھے جاتے ہیں، زکیہ ہے، زکی ہے نام. تو ز کاف واو بھی ہے اور ز کاف یا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حروف علت آئے ہیں آخر میں. صاف ستھرا بنانا، پاک کرنا، پروان چڑھانا، نشو نما دینا، بڑھوتری، یعنی جس کو گروتھ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ تزکیہ کیا ہے، تو برائیوں کو مائنس کرنا اور نیکیوں کو بڑھاتے چلے جانا، یہ تزکیہ ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنے دل کے اندر سے برائیوں کو نہیں نکالیں گے، دل کو پاک صاف نہیں کریں گے، اس کو پیوریفائی نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیں نا کہ ہماری شریانیں کیا کرتی ہیں دل سے، ہمارا دل کیا کرتا ہے. دیکھا جائے تو شریانوں کو جو خون پہنچاتا ہے، تو دل کیا کرتا ہے کہ خراب خون کو اچھا کر کے اچھا خون شریانوں میں پہنچاتا ہے نا. اور یہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بلاکیج جو ہو رہے ہیں، اتنے بلاک نکلے، اتنے بلاک نکلے، انسٹنٹ ڈالا گیا دل میں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، ٹرانسپلانٹ ہوا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ. تو جب دل خراب ہو جاتا ہے، یہ دل میں جو خون صاف کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ نہیں رہتی ہے، یا گندا خون زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہارٹ اٹیک آتا ہے، انسان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. تو تزکیہ کیا ہے اصل میں؟ کہ اپنے دل سے برے خیالات کو، بری باتوں کو، اخلاقی رذیلہ کو، بری سوچ کو، اور غلط عقائد کو اپنے دل سے نکال کر پاک صاف کیا جائے، یہ تزکیہ ہے اصل میں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب تک کہ آپ برائیاں نکالیں گے نہیں، اچھائیاں ڈیولپ کیسے ہوں گی، اچھائیاں سمائیں گی کیسے اس میں. اور اس کی مثال دی جاتی ہے تزکیہ کی مثال کے، ایک مالی ہے جو اپنے باغ کو سینچتا ہے یا سنوارتا ہے. تو مالی یا کسان جب بھی اپنے باغ میں کوئی بیج لگاتے ہیں، کوئی پودا لگاتے ہیں، گرو کرتے ہیں، کوئی پودے لگاتے ہیں، یا کوئی نئی فصل اگائی جاتی ہے جب، تو پہلے زمین کو صاف کیا جاتا ہے جھاڑ جھنکار سے، جو جنگلی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، جو کچرا ہوتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس زمین کو سینچا جاتا ہے اور اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، تبھی فصل اچھی آتی ہے، یہ درخت اچھا گرو ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، ننھا سا پودا ہے، جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ اسی وقت اچھا گرو ہوگا جب زمین اچھی ہوگی اور اس کو آب و ہوا صحیح ملے گی، درست اس کو کوانٹیٹی میں ساری چیزیں ملے گی۔ تو تزکیہ ایکچولی ڈبل پروسیس اس کو کہتے ہیں، تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ڈبل پروسیس نہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ اندر سے اچھائیوں برائیوں کو باہر نکالنا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا۔ اور جب آپ کسی ڈبے میں، آپ دیکھیں جب منتھلی گروسری آپ لے کر آتے ہیں تو آپ ساری چیزیں خالی کرتے ہوں گے نا اپنے باکسز میں، جو دالیں ہیں دالوں کے ڈبوں میں رکھتے ہیں، آٹا آٹے کے، اس میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہے، ہے نا۔ جب آپ کسی کنٹینر میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، گرین آپ اس میں ڈال رہے ہیں کنٹینر میں، اور وہ کنٹینر آلریڈی بھر چکا ہو، برنی آلریڈی بھر چکی ہو، فل ہو چکی ہو، آپ پھر بھی اس میں ڈالے چلے جا رہے ہیں ڈالے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جب برنی فل ہو جاتی ہے تو وہ نیچے گرنے شروع ہو جاتی ہے نا، ساری جو چیزیں اس میں آپ ڈال رہے تھے، جو بھی آپ اس میں غلہ ڈال رہے تھے۔ تو اسی طرح سے دل جب برائیوں سے بھر جاتا ہے، یا آلریڈی آدھا دل برائیوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ اس میں اچھائیاں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ مکس ہوتی جا رہی ہیں اچھائیاں برائیاں، اور نیکیوں کو پروان چڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ تزکیہ نہیں ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ جب تک اندر سے برائیوں کو باہر نکال کر پھینک نہیں دیں گے تب تک یہ تزکیہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہی ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا، اسی سے پھر گروتھ ہوتی ہے، اسی سے پھر چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اچھائیاں پروان چڑھتی ہیں، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اور یہ تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کا نفس اس کو ابھارتا ہے ہر اچھائی پر یا برائی پر۔ یہ دل ہی ہوتا ہے انسان کا، انسان کا نفس ہوتا ہے جو اس کو ہر چیز کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ یا تو دل مردہ ہوتے ہیں، یعنی نفس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس مردہ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک طرح سے ان کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دھیرے دھیرے، یعنی نفس کا تزکیہ اچانک نہیں ہو جاتا، یہ ایسا ایک تو ڈبل پروسیس ہے اور سلو پروسیس ہے، اور اس میں آپ کو محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کا نفس جو ہے وہ، یعنی ایسا سمجھے کہ جیسے ہیرا تراشا جاتا ہے، اور آپ جتنا ہیرے کو تراشتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنا وہ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی شائننگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو تراش خراش جس کو ہم کہتے ہیں کہ تراش خراش کر ہی انسان ایک طرح سے ہیرا بنتا ہے، چمکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تزکیے کا ہی پروسیس ہے اصل میں، کہ بیج ڈالنے کے لیے آپ کو پہلے زمین سینچنا پڑتی ہے۔ ڈائریکٹ اٹھا کے جھاڑ جھنکار میں آپ بیج نہیں ڈال دیتے، وہ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جنگلی جھاڑ جھنکار سے جو اصل پودا ہے وہ بھی مرجھا جائے گا، یا اس کو وہ غذا نہیں ملے گی۔ تو دل سے بھی پہلے برائیوں کو نکالنا ہے، یہ تزکیہ ہے اصل میں۔ اور آپ دیکھیں جب جتنا اچھا بیج ہوگا اتنی اچھی فصل آئے گی، اتنے اچھے اس کے فروٹس ملیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے نیکی بھی اور بدی بھی، آپ اپنے نفس کو جو الہام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو شر سے بچاتے ہیں اور اس کے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، تو آپ اس کے فروٹس خود بخود دیکھیں گے سامنے۔ آپ کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا، آپ کو نیک کام اور اچھی باتیں اچھی لگیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ کا نفس آپ کو بہکائے گا نہیں۔ پھر آپ کو کتنا بھی مشکل کام ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، آپ اس مشکل سے مشکل کام کو بھی خوشی خوشی کرتے چلے جائیں گے، یہ اس کے فروٹس آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے۔ اور آخرت میں تو اس کے فروٹس جب ہم دیکھیں گے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس جنت میں۔ تو یہ نفس کے تزکیہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے فروٹس آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ تو جو اس کے اصطلاحی معنی علماء کرام بتاتے ہیں کہ نفس کو غلط رجحانات سے موڑ کر نیکی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے راستے پر ڈالنا اور اسے درجے کمال تک پہنچانا۔ ایک مومن کبھی بھی نیکیوں سے سیر نہیں ہوتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے نیکیوں سے، وہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے سامنے ابو بکر صدیق کی مثال رکھیں، اپنے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی مثال رکھیں، اپنے سامنے عثمان علی رضی اللہ عنہ کی مثال رکھیں، سارے صحابہ کو لے آئیں۔ کیا کبھی وہ لوگ نیکیوں سے تھکے تھے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہا کہ بس رسول اللہ کی زندگی میں بہت نیکیاں کر لی، بدر میں شامل ہو گئے، احد میں شامل ہو گئے، خندق میں شامل ہوئے، فتح مکہ میں شامل ہوئے، سب میں شامل ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ اب بیٹھ جاؤ چین سے، اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے، اب بس وہ جو ملا تھا مال غنیمت وہ کھاتے رہو اور بیٹھے رہو۔ نہیں، اب دیکھیں وہ مسلسل، یعنی انہوں نے زندگی بھر تگ و دو کی، زندگی بھر وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے، زندگی بھر ان کی جدوجہد جاری رہی، اور نفس کا تزکیہ بھی مسلسل ہوتا رہا اپنے نفس کو نیکی پر ابھارنے کے لیے. وہ اپنے نفس کو ایک بار عبداللہ بن عمر کی فجر کی تکبیر اولا مس ہو گئی تو کہنے لگے کہ اے نفس, یہی مخاطب کیا انہوں نے کہ اے نفس کیا تو اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ تو تکبیر اولا تو نے مس کر دی. تو یہ نفس ہی جب موٹا ہوتا ہے اور نفس ہی جب آرام پسند ہو جاتا ہے تو ایسی ہی جماعتیں, پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر تکبیر اولا سے پڑھتے تھے دھیرے دھیرے, اچھا ٹھیک ہے ابھی جماعت کھڑی ہوگی نا تب جائیں گے, ٹھیک ہے ابھی تو اذان ہوئی تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے, اور پھر ایسا کرتے کرتے پہلے ایک رکعت جاتی ہے, پھر دو رکعت جاتی ہے, پھر کہتے چلو گھر میں ہی پڑھ لو, ٹائم تو چلا گیا, جماعت تو ختم ہو گئی. ایسے شیطان دھیرے دھیرے ہمارے نفس کو موٹا کرتا ہے. اگر ہم کوئی اچھے کام کرنے لگے اور کبھی کبھی کوئی ایک برا کام کر لے اور ہمارا نفس ہم کو کچوکے لگاتا ہے تو یہ جو نفس جب موٹا ہوتا ہے کہتے لو کیا ہوا, ہزاروں تو نہیں کیا کرتے رہتے, ایک برائی کر لی تو اس میں کیا گیا یا کیا نقصان ہوا, کبھی کبھی چلتا ہے اس طرح سے. تو یہ نفس ہی موٹا, ہمارا نفس ہم کو ایسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اچھائیوں کو بہت بڑا کر کے دکھاتے کہ بس بہت کر لی نے کیا اب کیا ضرورت ہے. تو نفس کا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کو جب تک درجے کمال تک نہیں پہنچائیں گے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اور یہی ہماری نظر جو ہے خوب سے خوب تر پر ہونی چاہیے. اور قرآن کریم میں جو نفس, تین قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے, نفس امارہ جو برائی پر ابھارنے والا نفس ہے جو آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے, امر, امر معلوم ہوگا جو لوگ گرامر جانتے وہ جانتے ہیں کہ امر مطلب حکم ہوتا ہے. تو نفس امارہ امر سے ہے, حکم دینے والا نفس جو آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے, جو آپ کو کنٹرول کرتا ہے پوری طرح سے. نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے جس کا سورہ قیامہ میں ذکر آیا ہے کہ, اور یہی نفس زندہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل کے اندر یہ چیز باقی ہے کہ آپ کا نفس آپ کو برائی پر برائی کرنے کے بعد کچوکے لگائے اور آپ کو بتائے کہ یہ برائی ہے اور آپ کا دل ندامت اور شرمندہ ہو تو سمجھ جائیے کہ الحمدللہ بھی خیر باقی ہے, یہ نفس لوامہ زندہ ہے. تو ملامت کرنے والا نفس جو برائی کو برائی بتائے اور اچھائی کو اچھائی بتائے. اور پھر اس کے بعد جب انسان اپنے نفس امارہ کو دباتا ہے, نفس لوامہ کو زندہ رکھتا ہے, ابھارتا ہے اور نفس لوامہ پر عمل کرتا ہے تو اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے الحمدللہ. اور پھر جب ہی ایسے نفس کو ندا آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, سبحان اللہ. آپ سوچیں اگر یہ ندا اللہ کرے ہمیں آئے, حالانکہ ہم سب اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے کہ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں, لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے فضل و کرم کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, امید بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہم سے درگزر سے کام لے گا اور ہم کو ندا آئے گی کہ اے نفس مطمئن. لیکن اس نفس مطمئن کو مطمئن بنانے کے لیے ہمیں اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کو ہمارے نفس کے اندر, تو پھر ہم کو اپنے نفس کی خوبیوں کو یا اپنے نفس کو خوبیوں پر ابھارنا ہے اور اس کا تزکیہ کرنا ہے, اس کو سنوارتے چلے جانا ہے, اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنا ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کہتے کہ نفس تو برائی پر ابھارتا رہتا ہے لیکن الا ما رحم ربی, جس پر میرے رب کا رحم ہو وہی اس سے بچ سکتے ہیں. جو نفس امارہ کے غلام بن جاتے ہیں وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے تو انسان کا نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اس کو برائی سے روکتا ہے. تو جو نفس آپ کو برائی کا حکم دے سمجھ جائیے کہ شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہیں محروم نہ ہو گئے ہوں. اور نفس لوامہ جو آپ کو برائی کو برائی بتاتا ہے اور ملامت کرتا ہے برے کام کرنے پر اور برائی پر ٹوکتا بھی ہے اور آپ کو کچوکے لگاتا ہے. اور نفس لوامہ کا زندہ رہنا ضروری ہے کیونکہ اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو برائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے, بہت ڈر لگتا ہے. تو نفس امارہ کو دبا کر نفس لوامہ پر عمل کر کے انسان نفس مطمئنہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اور نفس امارہ کو آپ کو دبانا ہے اور نفس لوامہ کو آپ کو زندہ رکھنا ہے, کیونکہ جو اگلی آیت آئی ہے دسہ کہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا وہ تو کامیاب ہوا, لیکن جس نے اپنے نفس کو نہیں دبایا بلکہ اس کا نفس امارہ ہی ابھرتا جا رہا ہے تو سمجھے وہ ناکام اور نامراد ہوا. تو نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس جسے اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والا نفس تھا، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے والا نفس تھا، جسے جنت میں داخلے کی نوید دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اعتدال ضروری ہے۔ نفس کا تزکیہ تو ضروری ہے، لیکن نفس کا تزکیہ قرآن کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے ہو، نہ کہ اتنا بھی زیادہ نفس کو دبا دیا جائے یا کچل دیا جائے کہ جو جائز ضروریات ہیں نفس کی اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ جیسے کھانا پینا انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے، جیسے کہ ہسبینڈ وائف کے تعلقات ہے، ازدواجی زندگی ہے، خوشی منانا ہے، یا غم کے وقت انسان غمگین بھی ہوتا ہے، افسردہ بھی ہوتا ہے، اس کو رونا بھی آتا ہے، اور اچھائی برائی میں تمیز ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں اعتدال ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ انسان بالکل اتنا تزکیہ کر لے اپنا کہ غاروں پہاڑوں میں چلا جائے اور خوشی کے وقت خوش بھی نہ ہو اور غم کے وقت غمگین بھی نہ ہو، یا پھر اپنے پیاروں کو دیکھ کر خوش بھی نہ ہو، تو یہ کوئی تزکیہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں پر اس کا کانسیپٹ کچھ الگ بنا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس میں اعتدال ضروری ہے کہ ایسا بھی تزکیہ نہ کرے کہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے، کسی کا جملہ تھا اور مجھے بہت پسند ہے وہ، کہ ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ نہ تم دنیا کو ترک کر دو کہ رہبانیت اختیار کر لو اور پیر فقیر بن جاؤ اور غاروں پہاڑوں میں چلا جاؤ، نہیں، اور نہ ہی اتنا غرق دنیا ہے کہ بالکل دنیا ہی کے بندے بن کر رہ جاؤ کہ بس صرف دنیا دنیا دنیا، روٹی کپڑا اور مکان، نہیں، بلکہ دونوں کے بیچ اعتدال کی راہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ نفس کا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکچولی اس کا ایک الگ ہی ٹاپک تھا، کچھ سال پہلے وہاں پر ناگپور کے ایک پروگرام میں ہم لوگوں نے اس کا سیشن رکھے تھے، ایک ورک شاپ رکھا تھا نفس کے تزکیے پر، اس کی بہت ڈیٹیل بھی، تقریباً 3-1 گھنٹے کا تھا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، بہت ڈیٹیل میں ہے وہ۔ تو بہرحال ہمارے لیے ضروری کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اور آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وقد خواب من دساہا، اور تحقیق، یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں تحقیق ہی کا لفظ آیا ہے، کہ تحقیق وہ نامراد ہوا یا نامراد ہوگا جس نے اسے خاک آلود رکھا، یعنی اس کو دبا دیا، یعنی نفس کی بات نہیں مانی، اور اس کا نفس حالانکہ اس کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ برا کام ہے نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ کرتا رہا۔ تو اب اس نے کہا کہ اپنے نفس کی بات نہ مانی، اس کو دبا دیا، تو وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ تو لہٰذا اپنے نفس کی بات کو، یعنی جب برائی کے بارے میں نفس بتا رہا ہے کہ یہ برا کام ہے نہ کرو، تو اس وقت اس کی بات مان لینی چاہیے، اس کو دبا نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دل میں جب کبھی کبھی ہمارا ضمیر ہم کو کچوکے لگا دے کہ دیکھو تم نے یہ برا کیا، اور پھر بعد میں دل ہی کہتا ہے کہ اچھا کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ایک بار کر لیا تو، یا کیا ہوا، اتنا ہی تو کیا، کوئی بڑا تو نہیں کیا کام، تو نہیں۔ ایسے وقت میں اپنے ضمیر کی بات مانی جائے، اپنے نفس لوامہ کی بات مانی جائے، اس کو زندہ رکھا جائے، اس کو نفس امارہ کو دبایا نہ جائے، بلکہ اس کو ابھارا جائے تاکہ برائی کو برائی سمجھے۔ تو یہ جو دساہا کا لفظ ہے، یہ قابل غور ہے اصل میں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں نے تفسیر کر رکھی ہے وہ جانتے ہوں گے، قرآن میں یدسو کا لفظ آیا ہے۔ جب لڑکی کی خوشخبری، اس کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا اس کو ذلت کے ساتھ لیا رہے یا اس کو مٹی میں دبا دے، تو اس کے لیے یدسو کا لفظ آیا ہے۔ دسا یدسو آتا ہے، اس کے دال سین سین بھی معنی بتائے گئے ہیں، روٹ ورڈ سوری اس کے، اور دال سین یا بھی بتائے گئے ہیں۔ تو دسا یدسو یا جو بھی روٹ سے اگر آپ اس کو لیں، تو دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے بنتے ہیں، کہ کسی چیز کو کسی چیز میں گھسا دینا، کسی چیز میں ٹھونس دینا، کسی چیز میں داخل کر دینا اور چھپا دینا، یا مٹی میں ملا دینا یا مٹی میں چھپا دینا۔ تو دساہا جو اس کو دبا دے، اپنے نفس کو دبا دے، جو اپنے نفس کو جب وہ برائی کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس کو خاموش کرا دے کہ تم چپ بیٹھو، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو یہ جو دبانا ہے نفس کو، یہ چیز ناپسندیدہ ہے، تو اسی لیے وہ نامراد ہوا، وہ نقصان میں رہا، وہ ناکام رہا یا خسارے میں رہا۔ کون؟ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ تو نفس کی برائیوں کو اگنور کرنا یہ نقصان دہ ہے، نفس کی برائیوں کو چھپانا یہ کب ہوتا ہے، یہ نافرمانی اور جہالت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، یعنی جو مطلوب ہے، یعنی نجات کیسے ممکن ہے کہ ہر مکروہ کام سے بچا جائے اور نفس کی غلامی نہ کی جائے، نفس کی غلامی سے بچا جائے، اس کو تقوی کے اعلیٰ مراتب کی طرف لے کر جایا جائے. اور یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ پاسبل کس سے ہے؟ علم اور عمل سے، نیک اعمال کے ذریعے سے. علم ہوگا تو جہالت ختم ہوگی، علم ہوگا تو نیک کام کریں گے، علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس کام کا کتنا اجر ہے. تو علم اور عمل سے، اور اس کو نقصان سے بچایا جائے، اس کی جو برائیاں ہیں اس کو چھپائی نہ جائے، نفس کی برائیوں کو. اگر دل میں کوئی برے خیالات آ رہے ہیں جہالت کی بنا پر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کو جھٹک دیا جائے، اس کو دبا دیا جائے. اور اگر نفس برائی کے کام کر رہا تھا تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ اچھا تم نے اچھا کیا، یا کوئی بات نہیں ہو گیا، کر لیا ہے تو کرنے دے. نہیں، بلکہ بتایا جائے کہ ہاں یہ برا کام تھا، اور اس کو ملامت کی جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو محفوظ رکھے. تو یہاں پر وہ ناکام ہو جس نے اسے چھپایا، یعنی جس نے اپنے نفس سے کریمہ کو رذائل سے، یعنی برے اخلاق سے، برے کاموں سے، میل کچیل کے ذریعے سے، عیبوں سے، گناہوں سے قریب ہو کر ان کاموں کو ترک کر کے جو اس کی تکمیل اور نشوونما کی طرف لے جاتے ہیں اس کو، یا بدصورت بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں. تو جس نے چھپا دیا وہ ناکام رہا. تو جو بھی برائیوں کی طرف جاتے ہیں، ان برائیوں کو برائیاں نہیں سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ دسہ، یعنی انہوں نے دبا دیا برائی کو، دبا دیا، یعنی برائی کو وہ کرتے رہے، مسلسل اس کو انجام دیتے رہے، اس کے انجام کو بھی نہ دیکھا، اس کی برائی کو بھی نہ دیکھا، اور برے اخلاق مسلسل اپناتے رہے، تو وہ ناکام اور نامراد ہوئے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ بھی رکھے، اور ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنے والا بنائے. دسہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مٹی میں چھپا دینا یا گم کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، یہ دسہ کے معنی ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا نفس ہم کو برائی پر نہیں اکسا رہا ہے، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں کو چھپاتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ ناکام اور نامراد ہیں، وہ نقصان میں ہیں. تو نفس کو دبانے کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں کہ پھر انسان کا نفس یا انسان کا دل برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو برائیاں برائی نہیں لگتی، یا اس کو برے کام برے نہیں لگتے، گناہ اس کو کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اچھائیوں کو چھوڑ کر برائیاں اس کے لیے پسندیدہ بن جاتی ہیں، اس کے معاملات پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی خراب لوگوں کے ساتھ پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اس کو خرابی یا خراب لوگ پھر زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں، نیکیاں اس کو بہت بھاری لگتی ہیں. تو یہ نفس کو دبانے کے، یعنی جو ہمارا ضمیر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ضمیر کا چوکے لگاتا ہے، تو ضمیر کا چوکے لگاتا ہے تو اس کی بات سنے اور اس کی بات مانے، یہ نفس لوامہ ہے اصل میں. اور جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ ضمیر ہی پھر گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا اور اصلاح نہیں کرتا، تو اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم کو اس سے محفوظ رکھے. تو غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی ٹوکے، اور خود ہمارا ضمیر ہی ہم کو پہلے ٹوکتا ہے، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کی بات مان لیجئے، آپ فائدے میں رہیں گے. اور اگر غلطی کرنے کے بعد آپ کا ضمیر آپ کو ٹوک رہا ہے، اور آپ اس کی بات پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، اور کہتے کہ کچھ نہیں ہوتا، چلیں کرنا ہے تو کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو دبا دیا. تو برے کاموں کی طرف جانا یا اچھائی کرنے پر جو نفس اکساتا ہے اس کو دبا دینا، اور برائی کرنے والے کو آگے بڑھانا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور نفس کے تزکیے کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو مائل کرے، ہم کو مزید اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف آگے بڑھنے والا بنائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے. تو اگر ہمارا نفس ہم کو برائی پر اکسارا ہے، تو اس کو تادیب کریں، اس کو سزا دیں، اس کو سرزنش کریں، اور اس کا تزکیہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، خیر بھی رکھ دیا اور شر بھی رکھ دیا. تو خیر کی طرف مائل ہوں، شر کو دباتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی. یہ دونوں دعائیں بہتر ہے کہ ہم لوگ یاد کر لیں، زیادہ اچھا رہے گا. اور جو اوپر کی آیت سے ہم کو سبق ملا کہ روزانہ ہم صلاۃ الدہا کوشش کریں، اگر ہمارے وقت میں ہم برکت چاہتے ہوں اور ہمارے کام آسان چاہتے ہوں، تو دو دو کر کے چار رکعت پڑھ لیں، یا اگر چار رکعت پاسبل نہیں تو دو رکعت پڑھ لیں، کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ دو پڑھیں یا چار پڑھیں یا چھ پڑھیں یا آٹھ پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم سے آٹھ رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے ہلکی ہلکی، تو دو چار چھ آٹھ کتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا پابند بنائے اور اپنا تزکیہ کرنے والا بنائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.